पीर 15 सितंबर के सरबीन के साथ शफी नतीजा मई का सलाम। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर शिद्दत पसंदों के हमलों में इजाफा और ये इजाफा ज़र्ब अज़्ब की मौजूदगी में हुआ। ज़र्ब अज़्ब कब खत्म होगा? फौजी तर्जुमान ने कहा,
मेरा ख्याल है कि वक्त देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बड़ी क्लियर हिदायत यही है कि इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है।
तफसीलन ये मौजू खबरों के बाद।
पाकिस्तानी फौज के शुबह ताल्लुकात आम्मा ने दावा किया है कि शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी में आज पाकिस्तानी फौज के लड़ाका हेलीकॉप्टर्स ने तबई के मुकाम पर शिद्दत पसंदों के 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 15 शिद्दत पसंद मारे गए। इस कार्रवाई में बारूद से भरी 10 गाड़ियों को भी तबाह किया गया। इस दावे की आजाद जराए से तस्दीक न हो सकी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में पुलिस थाने पर शिद्दत पसंदों के हमले में एक अहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। तफसील के साथ जफर सैयद।
हंगू में टल थाने पर शिद्दत पसंदों ने सुबह सवेरे जदीद हथियारों से हमला किया, दस्ती बम फेंके और एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक थाने में मौजूद एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग का तबादला कुछ देर तक जारी रहा। इस हमले की जिम्मेदारी अंसारुल मुजाहिदीन नामी तंजीम के तर्जुमान ने कबूल की है। उधर डेरा इस्माइल खान में कोलाची थाने के इंस्पेक्टर सैफुर रहमान के घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसमें इंस्पेक्टर के 2 भाई हलाक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि ये कोलाची में जारी शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का रद्द अमल हो सकता है।
इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स यानी साफ के कमांडर जनरल जॉन कैम्बल ने आज GHQ में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी में शिद्दत पसंदों के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मालूमात के तबादले जैसे मामलात जेरे गौर आए। 30 मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा ने इराक़ की दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में मदद करने की यकीन दहानी कराई है। ये वज़रा पेरिस में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, जहां दौलत इस्लामिया से निमटने की हिकमत अमली की रजामंदी जाहिर की जा रही है। मुश्तरका एलामिये में वज़राए खारजा का कहना है कि वो इराक़ की हर मुमकिन मदद को तैयार हैं, जिसमें फौजी मदद भी शामिल है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह पर खिताब करते हुए फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि दौलत इस्लामिया आलमी खतरा है, लिहाजा इसका रद्देअमल भी आलमी होना चाहिए। उधर ईरान का कहना है कि उसने इराक और शाम में अमरीका का दौलत इस्लामिया के खिलाफ साथ देने से इनकार कर दिया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि उन्होंने इराक में अमरीकी सफीर की मदद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि अमरीका की खत्ते में कोशिशें उसके अपने मफाद में हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक की है कि अमरीकी सफारतकार ने दौलत इस्लामिया के खतरे के बारे में गुफ्तगू जरूर की थी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कोई फौजी तावन नहीं होगा। उधर मिस्र की एक अदालत ने 3 साल कबल साबिक सदर मोहम्मद मुरसी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लेने वाले सरगर्म कारकुन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। शुमाइला खान।
रवां बरस के आगाज में आला अब्दुल फतह नामी इस कारकुन को गैर कानूनी मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर 15 बरस कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गुज़िश्ता माह उनका मुकदमा असरे नौ चलाने का हुक्म दिया गया था। BBC के नामा निगार के मुताबिक अब्दुल फतह की सजा मिस्र में किसी भी सियासी कारकुन को दी जाने वाली सजाओं में सबसे सख्त थी।
सऊदी अरब में सेहत के हुक्काम का कहना है कि वो अगले माह हज से पहले जानलेवा वायरस मेरस पर काबू पाने की हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। MERS मेरस यानी मशरक वस्ता में सांस की बीमारी के बायस बनने वाला यह वायरस बुखार और खांसी पैदा करता है और सन 2012 से अब तक सऊदी अरब में 300 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 700 से ज्यादा अफराद इससे मुतासर हैं। कहा जाता है कि यह वायरस ऊंट से इंसानों में मुंतकिल होता है, ताहम जहां ऊंटों को इस वायरस से सिर्फ मामूली सा जुकाम होता है, वहीं इंसानों के लिए यह मोहलिक साबित हो सकता है। नकल मकानी करने वाले आलमी इदारे यानी IOM का कहना है कि कम से कम 500 नकल मकानी करने वाले अफराद माल्टा के करीब डूबने वाली कश्ती में हलाक हो गए हैं। हुमैरा कमल।
हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 फलस्तीनियों ने दावा किया है कि कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया था। एक और हादसे में लीबिया की बहरी फौज के मुताबिक लीबिया के साहिल के पास एक कश्ती डूब गई है, जिसमें 250 अफराद सवार थे। लीबिया की बहरी फौज के तर्जुमान का कहना है कि कई लाशें समंदर में तैरती हुई पाई गईं, जबकि 66 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। لیبیا میں خانہ جنگی کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد مختلف راستوں سے نقل مکانی کر رہی ہے۔
بھارتی شہر کلکتہ کی ایک خاتون نے الزام لگایا ہے کہ انہیں ایک ریسٹورانٹ میں اس لیے داخل نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ انہیں ریپ کیا گیا تھا۔ سوزیٹ جارڈن سن 2012 میں اپنے اوپر جنسی تشدد کیے جانے کا انکشاف کر چکی ہیں۔ اس کے بعد پورا شہر ان کو پہچاننے لگا۔ سوزیٹ جارڈن نے یہ انکشاف جنسی تشدد کا شکار دیگر خواتین کو آواز بلند کرنے کا حوصلہ دینے کے لیے کیا تھا۔ ریسٹوران کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ سوزیٹ ریسٹوران کے بند ہونے کے وقت کے بعد اندر آنا چاہ رہی تھیں، اس لیے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سردین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کا
کیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا دیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزب نامی فوجی کارروائی کے جاری رہتے ہوئے بھی شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہے۔ کیوں؟ غیر قانونی اور کالعدم قرار دی جانے والی تحریک طالبان پاکستان میں داخلی انتشار خلیج اور اس میں بٹ جانے کی خبریں ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اور ہاں، پاکستانی فوج کی طالبان اینڈ کمپنی کے خلاف ضرب عزم نامی کارروائی کتنی مؤثر ہے؟ سنیے گا پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ سے خصوصی بات چیت۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو سے۔ وہاں پولیس تھانے پر شدت پسندوں کے حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ آوروں نے ایک پولیس انسپکٹر کے 2 بھائیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
ہنگو میں ٹل تھانے پر شدت پسندوں نے صبح سویرے جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا، دستی بم پھینکے اور ایک خودکش حملہور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس کے مطابق تھانے میں موجود اہلکاروں نے جوابی کاروائی کی اور فائرنگ کا یہ تبادلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ اس حملے کی ذمہ داری انصار المجاہدین نامی تنظیم کے ترجمان نے قبول کی ہے۔ حملہوروں کی تعداد کے بارے میں کوئی واضح اطلاعات نہیں ہے، لیکن مقامی پولیس اہلکاروں کے مطابق گولیوں کے نشان پولیس تھانے کی عمارت کے 4 اطراف پائے جاتے ہیں۔ ہنگو میں اس سے پہلے بھی پولیس پر متعدد حملے ہو چکے ہیں، جبکہ خودکش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھی بڑی تعداد میں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں کلاچی تھانے کے انسپیکٹر سیف الرحمان کے گھر کل رات نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، جس میں انسپیکٹر کے 2 بھائی ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کلاچی میں جاری شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ حملہ آوروں کی تعداد 10 سے 15 تک بتائی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی پولیس افسر صادق حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ایک بزدلانہ کاروائی تھی۔
میں سے 2 کو انہوں نے اکٹھے ایک ہی چارپائی پہ لٹا کے مارا اور تیسرے کو کمرے میں جا کے مارا، تو 2 موقع پہ شہید ہو گئے۔ جو ایک کمرے میں جس کو گولیاں لگی تھی اس کو پھر ہاسپٹل لے آئے، تو اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
ان سے جب پوچھا کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں پولیس پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد اب یہ شدت پسندوں کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔
یہ جو وقوع ہے جس میں ایک ایس ایچ او کے گھر والوں میں اس کے بھائیوں پہ حملہ کیا گیا ہے، یہ ایک سازش یہ ہو سکتی ہے کہ پولیس کو ڈی مورالائز کیا جائے، کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر جیل بریک کے بعد تقریباً ہمیں کوئی 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا اپنی پولیس کو دوبارہ اٹھانے میں، ان کا مورال اپ کرنے میں۔ اب وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ لونی جیسے علاقے میں جاتے تھے، ریڈ کرتے تھے، اریسٹ بھی کر رہے تھے، وہاں پہ پولیس انکاؤنٹر بھی ہو رہے تھے، تو ان کو جب یہ فیل ہوا کہ اب پولیس دوبارہ، اب مورائل ان کا بلند ہو رہا ہے اور یہ بہادری کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں، تو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔
پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کلاچی میں کچھ عرصے سے شدت پسندوں کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس پر اس علاقے میں کاروائی شروع کی گئی ہے۔ گزشتہ روز کلاچی میں پولیس نے ایک اہم شدت پسند کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ گزشتہ ماہ شدت پسندوں کے ایک ساتھی ولید اکبر کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد پولیس اہلکاروں پر حملوں کا خدشہ پایا جاتا تھا۔ ضلعی پولیس افسر صادق حسین کا کہنا تھا کہ ولید اکبر کی ہلاکت کے بعد پولیس کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں فوج نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ کوئٹہ اور کراچی میں اہم دفاعی تنصیبات پر طالبان کے حملے ان کے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش ہیں۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے بی بی سی کے ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات چیت میں کہا کہ شدت پسندوں کے حملوں کی صلاحیت پر شمالی وزیرستان کے آپریشن سے کڑی ضرب لگی ہے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک جانب طالبان تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بڑے حملے اب بھی کیوں جاری ہیں؟
شدید اندرونی اختلافات کے شکار پاکستانی طالبان کو ایک اور بڑا نقصان۔ پنجابی طالبان کی جانب سے گزشتہ دنوں پاکستان میں کاروائیاں بند کرنے کے اعلان کو تحریک طالبان کی پالیسی سے انحراف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے تو مبصرین اسے اچھی خبر مانتے ہیں، لیکن شدت پسندوں کے لیے جاری تقسیم در تقسیم میں اسے مزید ابتری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آئے روز طالبان کے اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کاروائیاں روکنا کیا کسی خفیہ معاہدے کا اشارہ ہے؟
جو میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ کہ ایک ان آفیشیل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کے تحت جو پنجابی طالبان کے جو گراس روٹس پہ فائٹرز ہیں اور جو ان کی قیادت ہے، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی، ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، اس شرط پہ کہ وہ پاکستان میں اپنی کاروائیاں اب فی الحال ترک کر دیں اور افغانستان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ ظاہر ہے اس میں جو ہمارے کچھ اسٹریٹجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم اپنے کچھ مقاصد حاصل کر سکیں گے اگر یہ گروپس وہیں پر اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیں۔
حکومت ایسے کسی معاہدے سے انکار کرتی ہے، لیکن اس تقسیم کے برعکس شدت پسندوں کی جانب سے بڑے اہداف پر بڑے حملوں کی صلاحیت بظاہر ویسی کی ویسی ہے۔
بالکل، دیکھیں پنجابی طالبان نے تو مختلف ہائی پروفائل اٹیکس بھی کیے ہیں، جو ننگا پربت کی طرف سیاحوں پہ حملہ ہوا تھا اس میں بھی وہ ملوث تھے، اس کے علاوہ جو سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا وہاں پہ بھی ان کے تانے بانے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، تو ہائی پروفائل اٹیکس فارنرز پہ بھی انہوں نے بہت سے کیے۔
شمالی وزیرستان میں ضرب عزم نامی فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد سے کوئٹہ میں سمنگلی ایئر بیس اور کراچی میں نیول ڈاک یارڈ شدت پسندوں کی ایسی دو بڑی حالیہ کارروائیاں تھیں۔ فوج کا تاہم دعویٰ ہے کہ ضرب عزم نے شدت پسندوں کی حملوں کی صلاحیت بڑی حد تک متاثر کی ہے، لیکن آج وزیرستان سے مزید گولہ بارود سے لدھی گاڑیوں کے پکڑے جانے سے لگتا ہے کہ ابھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، لاہور۔
شمالی وزیرستان میں گزشتہ 3 ماہ سے فوجی آپریشن ضرب عزم جاری ہے۔ اسی پس منظر میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم باجوا سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ آپریشن اب کس مرحلے میں ہے اور کیا فوج اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ کارروائی مزید کب تک جاری رہے گی۔
جی، ضرب عزم جب پلان ہوا تھا کچھ اہداف سامنے رکھے گئے تھے، الحمدللہ ایز پر پلان پروگرس ہو رہی ہے، وہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دورہ بھی کیا شمالی وزیرستان کا، آپ نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ تمام ٹیررسٹ سے کلیئر ہو چکے ہیں۔ جو مین روڈ تھی ویسٹ ٹو ایسٹ، ایسٹ ٹو ویسٹ، وہ پوری دتا خیل تک وہ ساری کلیئر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی ٹاؤنز تھے وہ بھی کلیئر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نارتھ ساؤتھ دو سڑکیں تھیں جو اس مین ایکسس سے نکلتی تھیں، ایک رزمک کی طرف جا رہی تھی، ایک جھالر بچھی کی طرف، وہ دونوں بھی کلیئر ہو چکی ہیں۔ ابھی اس وقت یہ مین ایکسس اور مین کمیونیکیشن سینٹر سے نکل کے پیریفری کے علاقے ابھی کلیئر ہو رہے ہیں۔
تو کب تک کوئی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک مہینہ اور لگے گا، دو مہینے اور؟
ٹائم فریم ہم نے پہلے بھی نہیں دیا تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے جب ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ ایکسپلوسیو جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، بنی ہوئی آئی ڈیز کی مارکیٹیں، ایمونیشن، سارا کچھ، اتنا کچھ ملا کہ اس کو بڑا کیئرفلی ریموو کرنا تھا۔ سو اس وقت ہیومن لائفز کو بچانے کے لیے اس ایکسپلوسیو کو بڑا کیئرفلی، اسپیشلی ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ موو کیے گئے، انہوں نے کلیئر کیا اور اس میں کچھ وقت لگا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وقت دینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن بڑی کلیئر ہدایات یہی ہیں کہ اس آپریشن کو جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ پلان کے مطابق چل رہا ہے آپریشن، लेकिन अभी तक 3 माह में कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया जो पकड़ा गया हो या मारा गया हो। जहाँ तक कहा जाता था शुमाली वज़ीरिस्तान हब है तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन कोई बड़ा हाथ अभी तक आया नहीं, इसकी क्या वजह है?
देखें, मिड लेवल लीडरशिप से कुछ लोग मारे गए हैं, आपको पता है कुछ लोग पकड़े भी गए हुए हैं, हमने ब्रीफिंग में वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन किया। आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क बस्ट करने का, पकड़ने का मैंने अभी आप तक इतला पहुँचाई। जो कुछ बड़े नाम हैं आपको पता है, मुल्ला फजलुल्ला जो इस वक्त TDP का लीडर है, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कुनर और नूरिस्तान में, वो तो ज़रबे स्टार्ट होने से पहले ही उधर बैठा हुआ था। और इसी तरह उसकी और भी काबीना के कुछ लोग हैं जो उसके साथ बैठे हुए हैं, और इसके लिए हम कंटिन्यूसली अफगान्स को अर्ज करते रहे, उन्हें रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि ये वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्लान कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, इनको या मारा जाना चाहिए या इनको पकड़ के हमारे हवाले करना चाहिए।
एक और सवाल ये भी है कि क्वेटा का हमला हुआ और अब कराची नेवल बेस का डॉकयार्ड का हुआ हमला, तो क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा रीग्रुप होना शुरू हो गए हैं, अभी फिर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, फिर सर उठाना शुरू किया है TTP ने?
मेरा ख्याल है कि ये सर नहीं उठाना शुरू किया, ये कुछ पैनी पॉकेट्स में ये उनकी स्टेगर्ड एफर्ट्स हैं। कोई एक क्वेटा में किया, वो अब जाहिर है अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही, क्योंकि दहशतगर्द तो सारे मारे गए, जो एविडेंस है उसके बाद एक्शन हो रहा है, फॉलो अप एक्शन हो रहा है, तो ये पता लगेगा, हो सकता है ये पहले से उधर कहीं छुपे हुए हों, इनके कोई सिंपथाइजर्स हों, बैटर्स हों, तो वो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट उसी तरह से भी एक्शन लिया जाएगा। अगर आप मुझे ये कहें कि पहले जो एक बेस था जहाँ से वो एक्टिविटी प्लान करके ID लेके गाड़ी तैयार करके बारूद से भरी हुई जैसे जाके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वो हमले कर रहे थे, वो उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है और उनको बहुत बड़ा धचका भी पहुंचा है और पूरी कौम इसके ऊपर बड़ी खुश भी है।
ये थे ISPR के डायरेक्टर जनरल आसिम बाजवा जो हमारे साथी हारून रशीद से बात कर रहे थे। शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ज़र्ब अज़्म नामी फौजी कार्रवाई वाक़ेतन किस किन इलाकों में हुई, किन इलाकों में अभी तक नहीं हुई, ये सब जानने के लिए मैंने खित्ते और तालिबान के उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई से बात की। पहले ये पूछा कि तालिबान में दाखिली इंतशार की इत्तलात एक तरफ हैं लेकिन दूसरी तरफ ज़र्बे अज़्म की कार्रवाई जो मुकर्रर इलाके में शिद्दत पसंदों का कहती है सफाया हो गया लेकिन कोई भी बड़ा अभी तक हाथ नहीं लगा, न मारा गया, तो ये कैसी सूरत हाल है?
देखें, ये जो भी ऐलानात होते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कार्रवाई के बारे में, ये फौज की तरफ से होते हैं, तालिबान फिर उसकी अक्सर तरदीद करते हैं। आप देखें, फौज ने ये दावा किया है कि तकरीबन 1000 मुखालिफीन को मार दिया गया है, इसमें पाकिस्तानी तालिबान भी हैं, गैर मुल्की भी हैं, लेकिन किसी भी बड़े कमांडर का तालिब का नाम सामने नहीं आया। एक नाम हमें बताया गया कि ये इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान का कमांडर है अबू अब्दुर्रहमान अल मानी, लेकिन इसका नाम हमने पहले नहीं सुना। इस तंजीम का जो यहाँ सरबरा है वो उस्मान आदिल है, उस्मान आदिल, उस्मान गाजी, तो ये लोग तो अभी भी मेरे ख्याल में मौजूद हैं, शायद शुमाली वज़ीरिस्तान ही में हों और ये नहीं मारे गए। बाकी जो पाकिस्तानी तालिबान हैं तो उनका भी कोई नुकसान इतना नहीं हुआ जिसकी हमें इतला हो, तो कोई किसी की लाश नहीं अभी तक दिखाई गई मीडिया को, कोई कब्र नहीं दिखाई गई, किसी का नाम नहीं दिया गया, और जो जिनके बारे में दावा किया फौज ने कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, कोई 20-24 लोग हैं, उनको भी मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया, तो काफी इसके बारे में बेयकीनी की फजा है कि ये लोग कौन है, वाकई इतने मारे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें, जब क्वेटा में ये दो हमले 14 अगस्त को तालिबान ने और उनके इत्तेहादियों ने किए तो लाशें फौज ने मीडिया को दिखाई, इसलिए कि वो काफी मुतमईन थे और लाशें वहां मौजूद थी, और वो हमला समूंगली पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस के ऊपर اور آرمی کے خالد ایویشن بیس کے اوپر، لیکن شمالی وزیرستان میں ایک ہی بار میڈیا کو لے کر گئے ہیں، ان کو بھی کوئی شواہد نہیں دکھائے گئے کہ واقعی طالبان کا نقصان ہوا ہے. لیکن ایک کامیابی فوج کو یقیناً حاصل ہوئی، میر علی، میران شاہ، بویا، دتہ خیل، جہاں پر پہلے طالبان تھے، غیر ملکی تھے، وہ سارے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور یہاں ابھی فوج کا کنٹرول ہے.
تو رحیم اللہ عزیزی، ضرب عزم کو دہشت گردی کا صفایا کرنا تھا اور اس قلعدم اور غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان کو ٹھکانے لگانا تھا. تو کیا ہوا، یہ مشن پورا ہو گیا یا یہ لوگ سرحد پار کر کے کسی اور طرف نکل گئے؟
نہیں، یہ مشن تو اب بھی چل رہا ہے، 15 جون سے کاروائی ہو رہی ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کب تک یہ فوجی کاروائی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ شمالی وزیرستان ہی میں صرف 3 تحصیلوں میں فوجی کاروائی ہوئی، زمینی فوجی کاروائی ہوئی، تو میر علی، میران شاہ، بویا اور شوال میں دتہ خیل میں بمباری کی گئی. باقی جو وہاں پہ 6-7 تحصیلیں ہیں وہاں تو فوجی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی، وہاں سے لوگ بھی بے گھر نہیں ہوئے، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر بھی فوجی کاروائی ہوگی. اکثر کہتے ہیں کہ شوال کی جو وادی ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، جنگل بھی ہے، وہاں پہ اکثر طالبان کے ٹھکانے ہیں، غیر ملکی بھی وہاں ہیں، لیکن وہاں بمباری ہوتی ہے، زمینی فوجی کاروائی نہیں ہوئی. اور یہ جو فوج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکثر طالبان اور باقی غیر ملکی افغانستان چلے گئے ہیں، اس کے بھی کوئی شواہد سامنے نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور صرف یہ ہے کہ شمالی وزیرستان چونکہ طالبان کا، غیر ملکیوں کا بڑا اہم مرکز تھا اور وہاں پہ وہ حملوں کی پلاننگ کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس کمیونیکیشن سسٹم تھا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ طالبان کو بڑا نقصان ہوا، فوج کو کامیابی حاصل ہوئی. لیکن پہلے بھی جو فوجی کاروائیاں ہوئی ہیں وہاں پر بھی کوئی بڑا فوجی کمانڈر نہ پکڑا گیا نہ مارا گیا.
تجزیہ کر رہے تھے قبائلی علاقوں اور امور طالبان کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی. دنیا کے 30 ممالک نے دولت اسلامیہ کے خلاف ہر ممکن طریقے سے لڑنے کے لیے عراق کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. یہ مشترکہ اعلان فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں کیا گیا. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
یہ کانفرنس فرانس نے بلائی تھی، صدر فرانسوا اولاند نے افتتاحی خطاب اور صدارت کی.
Cette conférence a un seul objectif.
اس کانفرنس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، عراقی حکام کو وہ سیاسی حمایت دینا جو اسے داعش جیسے بڑے خطرے سے نمٹنے کے لیے چاہیے. یہ خطرہ عراق کے لیے ہے، مشرق وسطی کے خطے کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے.
اسلامی شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ عراق اور شام کے ایک تہائی حصے پر قابض ہے، اپنی خلافت، اپنا نظام قائم کر چکا ہے. شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت دنیا سے کٹ کر خانہ جنگی سے نمٹ رہی ہے، چنانچہ دولت اسلامیہ سے نمٹنے کی بین الاقوامی کوششوں کا اڈہ عراق بن رہا ہے، جہاں حال ہی میں تمام فرقوں پر مبنی مشترکہ حکومت کو عالمی توثیق ملی. عراقی وزیر خارجہ فواد معصوم نے پیرس کی کانفرنس میں موجود 30 ملکوں کے ہم منصب وزراء خارجہ کے سامنے عراق کی فوری ضرورت رکھی.
فی هذا السياق نطالب بالاستمرار.
ہم لگاتار فضائی حملوں پر زور دیتے رہے ہیں تاکہ ان دہشت گردوں کو پناہ گاہیں بنانے کا موقع نہ ملے. یہ جہاں بھی ہوں ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا، ان کے مالی وسائل کاٹنے ہوں گے، ان کے گرد قانون کا گھیرا تنگ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمسایہ ملکوں سے آنے والے جنگجوؤں کو روکنا ہوگا. ان مجرموں سے خطرہ یہ ہے کہ جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوتا ہے یہ وہاں کے نوجوانوں کو ورغلانے کے ماہر ہیں، انہیں خود کش بمبار بناتے ہیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جیسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خوف اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں.
عراق کے 2 ہمسایہ ملکوں ایران اور شام کو کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا، البتہ فرانسیسی صدر نے زور دیا کہ دولت اسلامیہ کے خاتمے کے لیے جتنی توجہ عراق میں اتنی ہی شام میں چاہیے.
افراتفری دہشت گردوں کو فائدہ دیتی ہے. شام کا مستقبل بچانے کے لیے ہمیں کچھ حد تک سمجھوتا کرنا ہوگا اور ان لوگوں کی حمایت کرنی ہوگی جو مذاکرات کر سکتے ہیں. فرانس کے لیے ایسے لوگ حزب اختلاف کی جمہوری طاقتیں ہیں، ان کی پوری حمایت ہونی چاہیے، اور فرانس خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کر رہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ شام میں کیا داؤ پر لگا ہوا ہے۔
ادھر ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے ان کوششوں کو امریکی مفادات کی کوششیں قرار دیا ہے۔
ان چند روزے تفریحی داشتم، ان دو سے روز آخر۔
پچھلے کچھ دنوں سے بڑا جوش نظر آ رہا تھا، دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کے لیے امریکی حکام کی آرا سامنے آ رہی تھیں، لیکن یہ سب باتیں کھوکھلی ہیں، خود پرستی پر مبنی ہیں اور ان کی کوئی سمت نہیں۔
آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ امریکہ عراق اور شام میں اسی حکمت عملی کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے جیسی اس نے پاکستان میں اپنا رکھی ہے کہ بنا پوچھے جہاں چاہا حملہ کر دیا۔ پیرس کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے عراق کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔
زہیر الدین بابر کی تھی یہ رپورٹ۔ یقین کریں گے آپ کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے کا نظام ہے ہی نہیں۔ سیلاب ایسے ہی تو نہیں چڑھ دوڑا نا وہاں پر، اور ایسے ہی تو پانی پاکستان میں نہیں آیا۔ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنے 500ویں ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف مضبوط پوزیشن میں ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن وہ اپنی پہلی اننگز میں 380 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے بعد اس نے بنگلہ دیش کی 7 وکٹیں صرف 104 رنز پر حاصل کر لی تھیں۔ ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز میں شیو نارائن چندر پال 84 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بنگلہ دیش کی اننگز میں کیماروچ نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ چیمپئنز لیگ T20 میں لاہور لائنز کی ٹیم اپنا تیسرا اور آخری میچ سری لنکا کی سدرن ایکسپریس کے خلاف کل کھیلے گی۔ لاہور لائنز نے پہلا میچ ممبئی انڈینز کے خلاف 6 وکٹوں سے جیتا، لیکن دوسرے میچ میں اسے ناردرن ڈسٹرکٹس کے خلاف 72 رن سے شکست ہو گئی۔ کپتان محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ کھلاڑی منصوبے کے مطابق نہ کھیلے، جس کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
پلان اچھا نہیں ایگزیکیوٹ ہوا، ایز اے بالر، بالنگ یونٹ، ایز اے فیلڈنگ وی میڈ سم لیپسز، بیٹنگ کے اندر بھی ہم لوگوں نے ارلی آن ٹو مینی وکٹس لوز کیے۔ ہمیں اگلا میچ کو جیتنا اور پھر لیٹس سی ہاؤ دی تھنگز گوز۔
لاہور لائنز کی ٹیم اگر اپنا آخری میچ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے اور ممبئی کی ٹیم ناردرن ڈسٹرکٹ سے ہار جاتی ہے، تو لاہور لائنز اور ناردرن ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں کوالیفائی کر جائیں گی۔ لیکن اگر لاہور لائنز کی ٹیم اپنا میچ جیتی اور ممبئی انڈینز بھی ناردرن ڈسٹرکٹس کو ہرانے میں کامیاب ہوتی ہے، تو پھر تین ٹیموں کے 8-8 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ اس صورت میں فیصلہ رن ریٹ پر ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے بالآخر نئے مینیجر لوئی وان گال کے ساتھ سیزن کی پہلی کامیابی حاصل کر ہی ڈالی۔ اس نے اولڈ ٹریفرڈ میں کوئنز پارک رینجرز کو 4 گول سے ہرا دیا۔ یونائیٹڈ کی طرف سے ڈی مریا، ہریرا، رونی اور ماٹا نے گول کیے۔ مینیجر لوئی وان گال کا کہنا ہے کہ لیگ ٹائٹل واپس اولڈ ٹریفرڈ لانا ان کی دیری نہ خواہش ہے۔ یونائیٹڈ کی ٹیم گزشتہ سیزن میں 7ویں نمبر پر آئی تھی اور اس کارکردگی پر مینیجر ڈیوڈ مویس برطرف کر دیے گئے تھے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بتایا گیا ہے، بلکہ انکشاف ہوا ہے کہ سیلاب کی پیشگی وارننگ دینے کا انتظام ہی نہیں ہے۔ آج نہیں، پچھلے کو 40-50 سال سے نہیں ہے۔ ماجرا ہے کیا اور وہاں سے نکلا پانی پاکستان میں کیا کارگزاری دکھا کر گیا ہے؟ سیلاب پر تفصیلی رپورٹیں ذرا دیر میں آنے کو ہیں، لیکن سیربین کا نصف آیا ہے۔ اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج یہ ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کے دوران 15 شدت پسند ہلاک اور 5 ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں. ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں تھانے پر شدت پسندوں کے حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. 30 مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے پیرس کانفرنس میں عراق کو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ایران نے ساتھ دینے سے انکار کیا ہے. نقل مکانی کے عالمی ادارے یعنی IOM کا کہنا ہے کہ کم از کم 500 نقل مکانی کرنے والے افراد مالٹا کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں ہلاک ہو گئے ہیں. اور مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے رہنما محمد بدی اور ان کے دیگر 14 ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان پر قتل اور تشدد پر اکسانے کا الزام ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.
سربینا BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں آئے سیلاب میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والے پانی کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیا بھارت نے پاکستان کو پیشگی اطلاع دی تھی کہ وہ دریاؤں میں کتنا پانی چھوڑنے والا ہے؟ اس تناظر میں میں نے BBC کے ماحولیات کے امور کے نامہ نگار نوین کھٹکا سے بات کی کہ جنہوں نے اسی موضوع پر بھارت اور پاکستان کے متعلقہ اہلکاروں سے بھی بات کی. نوین کھٹکا سے سب سے پہلے میں نے پوچھا کہ یہ قبل از وقت خبردار کرنے کا یا ایڈوانس وارننگ کا نظام ہے کیا؟
جی دیکھیے, یہ جو میٹرولوجسٹ ہیں یہ برسات دیکھتے ہیں, برسات کی پہلے انمان کیا انمان ہے یہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ایکچوئل برسات کتنی ہوئی یہ دیکھتے ہیں, اور پھر اس برسات کی وجہ سے ندیاں میں جو پانی کی جو سطح ہے وہ کتنی بڑی وہ دیکھتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ملا کر یہ ایک پریڈکشن کرتے ہیں, تو وہی پریڈکشن کو ہم ارلی وارننگ کہتے ہیں.
تو ٹھیک ہے, تو بھارت کو جو پاکستان کو ارلی وارننگ دینی تھی کیا وہ اس نے دی؟
اب دیکھیے, اگر آپ بھارتیہ ادھیکاریوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انڈس ٹریٹی کے تحت جو پروویژنس ہیں ہم نے وہ دی ہے. لیکن اگر آپ پاکستانی ادھیکاریوں سے آفیشل سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے دی ہے, لیکن وہ بہت پرانی ہے, اس میں اپڈیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ جس طرح سے برسات ہو رہی ہے اور برسات کے کارن ندیاں کی جو سطح جس طرح سے بڑھتی ہے اس کے کارن ہمیں برسات کی انفارمیشن چاہیے, نہ کہ صرف پانی کی سطح کی. اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ سیما جو سرحد ہے اس کے بہت نزدیک کی ڈیٹا انہیں ملتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ تیاری کر نہیں پاتے ہیں.
اچھا, یہ ظاہر ہے بارش ہو رہی ہے, پورے بھارت میں بارش ہو رہی ہے, تو جو الگ الگ ان کے راجیہ ہیں, ریاستیں, ان سب کے ساتھ ایک پروٹوکول, ایک معاہدہ ہے. یہ جو پاکستان میں جو پانی آتا ہے یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی طرف سے آتا ہے, تو جو پروٹوکول دیگر ریاستوں سے طے ہوا ہے کیا وہی چیز بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے طے ہے یا نہیں ہے؟
جی دیکھیے, جب یہ بھارت اور کشمیر کی بات ہوتی ہے تب وہاں کشمیر خود کچھ نہیں کرتی, وہ ہوتی ہے سینٹرل واٹر آف کمیشن آف انڈیا جو نیو دلی میں ہے.
ٹھیک ہے,
اور نیو دلی کو جو ہے وہ پہلے انفارمیشن کشمیر سے ان کو لینی پڑتی ہے. اور ہم نے جو اسٹوری کی ہے آج, جو ہم نے بریک کی ہے, وہ اسٹوری یہ ہے کہ سینٹرل واٹر آف کمیشن آف انڈیا کے چیئرمین نے ہم سے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی ارلی فلڈ وارننگ کی سسٹم نہیں ہے. وہ برسوں سے وہاں کے گورنمنٹ سے بات کرتے آ رہے ہیں لیکن بات آگے نہیں بڑھی اور وہ سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ کوشچنس یہ اٹھ رہے ہیں کہ تو وہاں ارلی وارننگ سسٹم کس طرح سے دیا جاتا ہے اور پاکستان کو بھی کس طرح سے دیا جاتا ہے, اس طرح کی کوشچنس آ رہی ہیں.
یہ تھے BBC کے ماحولیات کے نامہ نگار نوین کھٹکا. آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر چلتے ہیں. سیلاب نے بے شمار تباہی پھیلائی ہے وہاں. اب تک متعدد علاقوں تک کوئی امداد نہیں پہنچ پائی, لیکن بھارتی فوج اب NGOs کے ساتھ مختلف مقامات پر واضح طور پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دینی شروع ہوئی ہے. سری نگر میں صحافی پرویز مجید سے میں نے آنکھوں دیکھا احوال جاننا چاہا.
جامی صاحب, ابھی سرکار نے تھوڑا سا ظاہر ہونا شروع کیا ہے کچھ علاقوں میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. جیسا کہ لوگ یہاں پہ اپنے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بچاؤ اور راحت کا کام سرکار کی طرف سے کافی دیر سے شروع کیا گیا اور کچھ علاقوں میں نہیں کیا گیا. آج جن علاقوں میں میں جا پایا وہاں میں نے سرکار کی موجودگی دیکھی. جیسے میں مثال دوں گا کہ یہاں کا جو راج باغ جواہر نگر کا علاقہ ہے, جو ان علاقوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ متاثر ہوئی یہ بستیاں پانی کی وجہ سے, وہاں ڈیوالٹرنگ پمپ لگائے گئے تھے, یعنی کہ بستیوں سے پانی نکالنے کا عمل شروع کیا گیا تھا. کم تعداد میں تھے اور چھوٹے ایک دو پمپ بڑے تھے, دو چھوٹے تھے, لیکن سرکاری قدم تھا یہ پانی نکالنے کا, یہ ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پولیس نے ایک ٹپر میں جو بڑی گاڑی ہوتی ہے چھوٹی گاڑیاں چل نہیں پاتی ہیں پانی میں پیکڈ فوڈ تقسیم کیا جا رہا تھا لوگوں میں ایک جگہ یہ سرکاری قدم ہم کہہ سکتے ہیں اس علاقے میں جو مجھے لگتا ہے شاید کل بھی تھا یہ تقسیم کرنے کا عمل غذا لیکن پانی نکالنے کا عمل شاید آج سے ہی شروع کیا گیا دوسری بات ابھی تک یہاں کے چیف منسٹر ہیں ان کے منسٹر ہیں سرکار کے اہلکار ہیں یہاں ایڈمنسٹریشن انتظامیہ میں سب سے بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ ڈویژنل کمشنر ہے وہ آج ریڈیو جو مقامی ہے آل انڈیا ریڈیو کا مقامی اسٹیشن ریڈیو کشمیر سری نگر وہاں وہ آیا ان کے ساتھ بات کی اور اپنا نقطۂ نظر بیان کیا تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے سرکار نے ہوش سنبھالنا شروع کیا ہے اس ٹریجڈی کے بعد لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی
یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی کیا کرنا باقی اور ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک لوگوں تک مدد یا راحت نہیں پہنچ پائی
شہر کا جو مرکزی علاقہ ہے یعنی اگر ہم سری نگر ایئرپورٹ سے نکلیں اور شہر کی طرف جانا چاہیں تو کئی مقامات پر رکاوٹ تھی وہ دھیرے دھیرے دور ہو گئی ہے پانی کی لیکن ابھی بھی آپ یعنی کہ شہر کے اندر جو اصلی علاقہ ہے مرکزی علاقہ لال چوک ہے جہانگیر چوک ہے جہاں پہ سول سیکرٹریٹ ہے ہائی کورٹ ہے اسمبلی کمپلیکس ہے اکاؤنٹنٹ جنرل آفس ہے جو سرکاری دفتر ہے اور بھی بہت سارے دفتر ہیں وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا آج بھی کیونکہ وہ راستہ کم سے کم 4 فٹ پانی اس پہ ابھی بھی جمع ہے بالکل وہ ایک تالاب نہیں بلکہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے وہاں نہ کوئی ڈیواٹرنگ پمپ میں نے دیکھا نہ اور کچھ دیکھا افراتفری کا ماحول تھا جو بڑی گاڑیاں چل سکتی ہیں دکم پیل تھی یہ تو شہر کے مرکزی علاقے کا حال ہے ابھی بھی شہر کا مرکزی حصہ ناقابل رسائی ہے زندگی ابھی بھی تھمی ہوئی ہے لیکن جو متاثر ہیں سیلاب سے لوگ دھیرے دھیرے آ کر اپنے گھروں سے چیزیں نکالنا شروع کیے ہیں
تو کل کتنے لوگ پرویز مجید متاثر ہوئے ہیں کچھ اندازن بتا سکتے ہیں
بہت ساری بستیاں متاثر تقریباً سری نگر کا سارا حصہ جو ہے مرکزی نہیں یعنی سری نگر کا جو میونسپل حصہ ہے میونسپل لمٹ میں جو شہر آتا ہے میونسپل حدود میں وہاں ہر گھر متاثر ہے مختلف طریقوں سے میں بتاؤں گا کیسے جو لوگ نکل کے آئے کسی کے گھر میں رہتے ہیں یعنی ایک گھر میں اگر رہنے کی گنجائش ہے 5 آدمی وہاں 10 ٹھہرے ہوئے ہیں غذا کی کمی ہے پیٹرول ڈیزل کی کمی ہے پینے کے پانی کی کمی ہے تقریباً ہر علاقے میں ایون کہ یہ میرے گھر کا بھی حال ہے جہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں پانی کی کمی ہے گھر میں اور دوسری بات یہ اگر رشتے دار جو پھنسے ہوئے ہیں ان علاقوں میں ابھی سب لوگ نکل نہیں پائے ہیں ابھی جو جن بستیوں میں پانی جمع تھا بادشاہی باغ میجور نگر بیمنا کمرواری راج باغ جواہر نگر اور ڈاؤن ٹاؤن کے کچھ علاقے وہاں ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی جو لوگ اندر ہیں وہ ٹھیک ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوئی ذریعہ نہیں ہے صرف یہ ذریعہ ہے کہ کوئی رشتے دار کہیں سے کشتی کا ارینجمنٹ کر کے کشتی میں جائے گا پھر اندر جائے گا پھر ان کو بھائی کہے گا بھائی آپ ٹھیک ہیں یا وہ باہر نکال سکتا ہے دھیرے دھیرے اگر کسی کو وہ نکل پاتا ہے تو
سری نگر سید صحافی پرویز مجید جنوبی پنجاب میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کے بعد اب سیلاب صوبہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے جنوبی پنجاب کے علاقوں ملتان مظفر گڑھ اور بھاولپور میں امدادی کارروائیاں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ رحیم یار خان اور راجن پور میں ریسکیو ادارے ہائی الرٹ ہیں لاہور سے ہماری نام نگار شمالہ جعفری
پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق صوبے میں حالیہ سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 232 ہو چکی ہے جبکہ 386 افراد اس سے زخمی ہوئے 34,000 مکانوں کو نقصان پہنچا 3,000 دیہات متاثر ہوئے اور 16,81,000 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا ہیڈ تریموں پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے جبکہ پنجنت سے بھی پانی میں کمی ہو رہی ہے ملتان کے شیر شاہ پل پر ابھی بھی 4,00,000 کیوسک پانی موجود ہے جو بتدریج کم ہو رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے مظفر گڑھ شہر کو بچانے کے لیے دوآبہ فلڈ بند میں 2 شگاف ڈالے گئے جبکہ مظفر گڑھ کے حفاظتی بند اور لنک کنال میں خود بخود شگاف پڑنے سے بستی مراد آباد اور ٹھٹھا احمد پور سیال کے 8 دیہات مکمل طور پر زیر آب آ گئے اس وقت پانی کا رخ پنجنت سے آگے گدو بیراج کی طرف ہے پنجاب میں پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے جبکہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان خالد نواز کے مطابق سیلاب سے ضلع راجن پور اور رحیم یار خان کے متاثر ہونے کا امکان نہیں
مظفر گڑھ ملتان ایریا میں جہاں بریچز ہوئے ہیں وہاں پہ ریسکیو کی ایفرٹ چل رہی ہے پیچھے اب ایز سچ ریسکیو جہاں پہ لوگوں کو کی کوئی رپورٹ آتی ہے یا پتا چلتا ہے فوری طور پہ ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے 112 موجود ہے لیکن جن ایریاز میں کشتی نہیں جا سکتی ہے اب دیکھیں نا بوٹ کے لیے پانی چاہیے وہ پانی اتنا ریسیڈ کر گیا ہے کہ باقی کے ضلعوں میں پیچھے وہ ریسکیو والی بات نہیں رہی, اب ان کے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کی بات آ گئی ہے ریسکیو کی جگہ.
تاہم ملتان اور مظفر گڑھ میں اس وقت بھی امدادی کاروائیاں جاری ہیں جن میں فوج, ضلعی انتظامیہ, ریسکیو 1122 اور مقامی رضاکار حصہ لے رہے ہیں. سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع جھنگ ہے جہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی. قدرتی آفات سے نبٹنے والے صوبائی ادارے کے مطابق حالیہ سیلاب کے دوران متاثرہ علاقوں سے 500,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر کے مطابق ان کے ادارے نے حالیہ سیلاب کے دوران 50,600 افراد کی زندگیاں بچائیں.
علی پور کے علاقے میں اور پنجناد کے قریب جو ہے وہاں پہ آپریشنز چل رہے ہیں, اس سے نیچے بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ تیار ہیں. اگر خدا خاص ادھر بھی آتا ہے تو وہاں پہ ہمارا راجن پور رحیم یار خان کا علاقہ بھی جو ہے ادھر بھی اس وقت الرٹ ہے, ٹیمیں ان کو بھی ہم نے ری انفورس کر دیا گیا ہے. وہاں پہ بھی اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہماری ٹیمیں سٹینڈ بائی پہ اور تیار ہیں.
پنجاب حکومت نے ہر سیلاب زدہ ضلع میں ایک صوبائی وزیر اور سیکٹری کو تعینات کیا ہے کہ وہ نقصان کا تخمینہ لگائیں جس کے مطابق ان اضلاع میں بحالی کا کام کیا جائے گا. شمائل جعفری, بی بی سی, لاہور.
پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور سید طارق فاطمی کہتے ہیں کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو نہیں بلکہ خطے کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھی ایوب تریب نے سید طارق فاطمی سے بات چیت کی. پہلے یہ جاننا چاہا کہ اسلام آباد میں دھرنوں کے سبب گزشتہ ہفتے چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا, اس سے پاکستان کو اقتصادی طور پر کیا نقصان ہوا؟
چین کے ساتھ جو ایگریمنٹس, انڈرسٹینڈنگز, ایم او یوز ہو رہے ہیں ان پر پچھلے ایک سال سے کام ہو رہا ہے, وہ انشاءاللہ وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے.
سر, انڈین پرائم منسٹر نے خط لکھا تھا نواز شریف کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے, اور نواز شریف صاحب نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا. اب کیا امکانات ہیں کہ واقعی دونوں ممالک مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟
نہیں, اس پر میں کچھ نہیں کمنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو اپنے جواب میں یہاں تک کہا ہے کہ فلڈس کا مسئلہ جو ہے صرف یہ پانی دیہاتوں اور شہروں میں داخل ہونا نہیں ہے, اس کے بڑے ریجنل کانٹیکسٹ ہے, یہاں تک کہ میں کہوں گا گلوبل بھی ان کے فیچرز ہیں. یہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں, انوائرنمنٹ پر اثرات پڑ رہے ہیں, تو اس پر سب کو مل کر کے اکٹھا کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف پاکستان, ہندوستان نہیں بلکہ اس خطے میں اور بھی جو ممالک ہیں ان کو بھی اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی ریسورسز کو پول کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر امور خارجہ معاون کے طور پر مسٹر سید طارق فاطمی. آئیے اسلام آباد میں دھرنوں کا ہی ذکر ایک دوسرے انداز سے کرتے ہیں. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پولیس کی جانب سے 31 اگست اور 1 ستمبر کو پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں 2 افراد کی ہلاکت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے اپنے مختصر آرڈر میں پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس درخواست پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
درخواست گزار کے وکیل وقاص ملک نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے مقامی پولیس کو اس واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے رکھی تھی, تاہم پولیس مقدمہ درج کرنے میں لیت و لال سے کام لے رہی تھی. انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اعلی حکومتی اہلکاروں کی ہدایت پر مظاہرین پر گولیاں چلائیں جس سے 2 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے. وقاص ملک کا کہنا تھا کہ اس تمام تر واقعے کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے.
جو ایکیوز ہیں ہمارے وہ اس میں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, خواجہ آصف ہیں, اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ہیں, اور اس کے بعد آئی جی, ڈی سی, چیف کمشنر, پوری انتظامیہ شامل ہے. اور اس میں ہمارے ایک اور سینس یہ تھا کہ آرٹیکل 245 انووک کر کیا ہوا انہوں نے, اور جو بلڈنگز ہیں جس کی پروٹیکشن کے لیے آرمی موجود تھی, تو اس صورت میں جو ہے ان کو اس قسم کی جو کاروائی ہے وہ کس چیز کے لیے کیا انہوں نے؟ صرف لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے.
اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت میں پولیس کی جانب سے اس ضمن میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم سمیت دیگر افراد کا وقوع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پولیس کو مظاہرین کو روکنے کے لیے کوئی اسلحہ فراہم نہیں کیا گیا تھا. دریں اسنا اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے 100 سے زائد کارکنان پر انسداد دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر کے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ان افراد کو مختلف علاقوں سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس کے پاس ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ یہ لوگ شدت پسندی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے گرفتار مظاہرین کو پولیس کی حراست سے چھڑانے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور دیگر 15 افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور دھینگا مشتی کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار 10 افراد کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر کے تھانے لے کر جا رہے تھے کہ عمران خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پولیس کی وین کو روک کر زبردستی زیر حراست لوگوں کو چھڑا کر لے گئے۔ پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی گرفتاری کے بعد حکومت اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، اور ان جماعتوں کے قائدین کا کہنا ہے کہ جب تک گرفتار ہونے والے افراد کو رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اگلے 72 گھنٹے کا یہ کہ 3 دن میں اسکاٹ لینڈ اپنی تقدیر پھر لکھنے کو ہے کہ وہ ایک آزاد ملک بن کے رہے گا یا حسب معمول یونائٹڈ کنگڈم یو کے کا ہی حصہ رہے گا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اسکاٹ لینڈ پہنچے ہیں بتانے کے لیے کہ مل کے رہنا بہتر ہے۔ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔ سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کے مختلف واقعات میں پولیس اور لیویز فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہے جسے کوئٹہ شہر میں ہلاک کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان اہلکاروں کی ہلاکت کے واقعات کوئٹہ اور اس سے متصل ضلع پشین میں پیش آئے۔ ہلاک ہونے والوں میں لیویز فورس کے 2 اہلکار شامل ہیں جن کو پشین میں نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے ایک اہلکار کی ہلاکت کا واقعہ پیر کے روز پشین شہر کے قریب قلی کربلا میں پیش آیا۔ پشین انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے لیویز فورس کے اہلکار پر فائرنگ کی جس میں وہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والا یہ اہلکار اگرچہ پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور تھا، تاہم پشین انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ واقعے کا پولیو مہم سے تعلق نہیں، کیونکہ اہلکار کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ پولیو ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہا تھا۔ لیویز فورس کے دوسرے اہلکار کو پشین قلعہ کے بوستان میں گزشتہ شب الگ کیا گیا۔ گزشتہ شب الگ کیا جانے والا اہلکار اس علاقے میں ایک چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ حملہ آور الگ ہونے والے لیویز فورس کے دونوں اہلکاروں کا اسلحہ بھی لے گئے، جبکہ گزشتہ شب کوئٹہ میں فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار الگ ہوا۔ تال ان اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ پشین کوئٹہ شہر کے شمال میں اندازم 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جس کی آبادی مختلف پشتون قبائل پر مشتمل ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کا سلسلہ سن 2000 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کی پشتون آبادی والے علاقے بلوچ آبادی والے علاقوں کے مقابلے میں پرامن تھے۔ تاہم شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد بلوچستان کے پشتون آبادی والے علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آئندہ 72 گھنٹوں کے بعد اسکاٹ لینڈ اپنی یہ تقدیر لکھنے کو ہے کہ وہ ایک آزاد ملک بن کے رہے گا یا حسب معمول یونائٹڈ کنگڈم یو کے کا ہی حصہ۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون آج پھر اسکاٹ لینڈ میں پڑاؤ ڈال کر لوگوں کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹر ٹوگیدر، یعنی مل کے رہنا بہتر ہے۔ امبر خیری کی رپورٹ۔
ریفرنڈم پر بحث میں آج ملکہ برطانیہ کے اتوار کے بیان پر کافی تبصرہ رہا۔ ملکہ نے کل چرچ سے نکلتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان کو امید تھی کہ لوگ مستقبل کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ ملکہ کسی تبدیلی سے منع کر رہی ہیں، تاہم ان کے ترجمان دفتر نے پھر کہا کہ یہ بیان غیر جانبدار ہی تھا۔ اور آج اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر الیکس سامن نے بھی یہی موقف دہرایا اور کہا کہ علیحدگی کی صورت میں ملکہ الیزابتھ اسکاٹ لینڈ کی بھی ملکہ رہیں گی۔ اس ریفرنڈم میں اب صرف 3 روز رہ گئے ہیں اور لوگوں کو یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ وہ ایک تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں اور ان کے فیصلے کے خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ لیبر پارٹی کے سابق وزیر خزانہ اور اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کے خلاف مہم بیٹر ٹوگیدر کے ایلسٹر ڈارلنگ نے خبردار کیا کہ اگر اسکاٹش عوام نے علیحدگی اختیار کی تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
اگر جمعرات کو ہم ووٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یو کے سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ کسی الیکشن کی طرح نہیں ہے کہ آپ اگلی بار اپنی رائے بدل لیں اگر آپ خوش نہ ہوں۔
رائے عامہ کے جائزوں سے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ریفرینڈم کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن بیٹر ٹوگیدر کیمپین نے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک ضرور ڈال دیا ہے کہ اقتصادی طور پر یونائیٹڈ کنگڈم میں رہنا ان کے لیے شاید بہتر ہو اور آزادی کی صورت میں معاشی بے چینی اور بد انتظامی کے امکانات بھی ہوں۔ نیو لیبر کی اسکاٹش رہنما جوہانا لیمنٹ کہتی ہیں کہ علیحدگی کے خلاف جو ثبوت ہیں اس کے جواب میں قوم پرست کوئی ٹھوس دلائل پیش نہیں کر سکے ہیں۔
A lot of experts all expressing concern about what Scotland might look like. And on the other side, we have one expert...
ایک طرف اتنے سارے ماہرین ہیں جو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک آزاد اسکاٹ لینڈ میں حالات کیا ہوں گے مختلف صنعتوں کے حوالے سے، اور دوسری طرف ایک ماہر ہے الیکس سالمن جو کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بات نہ سنو، میری بات سنو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص کا برطانیہ سے علیحدہ ہونے کا جو جنون ہے اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس سے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا۔
متحد رہنے کی مہم کی حمایت میں بہت سی مشہور و معروف شخصیات پہلی ہی اپنے نام شامل کر چکی ہیں، اور آج فٹ بال کے عالمی سپر اسٹار ڈیوڈ بیکم بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ علیحدگی کا اقتصادی پہلو شاید بہت سے لوگوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو، اور بیٹر ٹوگیدر مہم نے اس پہلو کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے۔ لیکن آج اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر اور ایس این پی کے رہنما الیکس سامنڈ بینکوں اور تاجر برادری کے نمائندوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک آزاد اسکاٹ لینڈ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
امبر خیری کی تھی یہ رپورٹ۔ اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس کے ایک الگ ملک بننے سے اقتصادی نقصان ہوگا، بینک اور صنعتیں اپنا سرمایہ اور دفاتر اسکاٹ لینڈ سے نکال کہیں اور جگہ لے جائیں گے۔ کیا یہ صرف ووٹروں کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں لوگ، یا اس میں کوئی وزن بھی ہے؟ یہ سوال ہماری ساتھی امبر خیری نے اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں مائی کمیونٹی بینک کے ڈائریکٹر محسن مہدی سے کیا۔
دیکھیں، جب بھی کوئی چینج آئے گی تو کوئی نہ کوئی ٹینشن تو آئے گی۔ اگر جب آپ ایک ملک کو دو حصوں میں بانٹیں گے تو بارڈر کے ایشوز آئیں گے، ٹریڈ کے ایشوز آئیں گے، بٹ ایک ریالٹی یہ ہے کہ یہ چیزیں حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ باقی یورپ میں دیکھیں، جو کچھ ملک جو یورپ کا حصہ نہیں بھی ہیں اور یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ہے، لیختنشٹائن ہے، بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ ارینجمنٹس ہیں، سو اس لیے وہ چیزیں حل ہو جائیں گی، بٹ ایک پیریڈ ہوگا جس میں یہ چیزیں پرابلم کریں گی۔ تو یقین نو والوں کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رسک بھی ہے اور چیزیں کچھ نہ کچھ ٹینشن بھی آئے گی۔
تو یہ ایک خوف ہے کہ کوئی تبدیلی ہوگی، اس میں بدتری ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح سے کہنا شروع ہو گئے کہ فلانا بینک جو ہے، فلانی بزنس جو ہے وہ نکل آئیں گے، ملازمتیں جو ہیں وہ کٹیں گی۔ تو یہ کون سے گروپس ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیز کہی ہے؟
بہت سارے گروپس ہیں، اگر آپ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کی بات کرتے ہیں یا لوئڈز بینک کی بات کرتے ہیں، تو ان کا میجورٹی شیئر ہولڈر جو ہے وہ یو کے کی گورنمنٹ ہے، جو برٹش گورنمنٹ ہے، تو ٹریجری جو لندن میں ہے، تو آبویسلی انہوں نے تو اپنی اسی حساب سے کرنا ہے۔ پلس ان کے جو میجورٹی آف دا کسٹمرز ہیں وہ سارے ادھر ہیں، تو وہ ان کا تو بنتا ہے کہ وہ اگر ملک ہی الگ ہو جائے تو وہ دوسرے ملک میں اپنا ہیڈ آفس تو نہیں رکھ سکتے۔ اب جب تک جہاں امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، دفتر کا ہیڈ آفس موو کرنا آسان ہے، بندے موو کرنا پروسیس ہے اور مشکل ہے، وہ ایک دم نہیں ہوگا، تو اوور نائٹ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا امپلائمنٹ میں۔
ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ
جو یو کے ہے وہ اسکاٹلینڈ کو ایک طرح سے سبسیڈائز کرتا ہے کیونکہ اس کے جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، جبکہ اسکاٹلینڈ میں آبادی بھی کم ہے لیکن اسی ایک مجموعی شہر میں سے ان کو ملتا ہے حصہ. اس کے کیا اثرات ہوں گے، وہ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے اگر اسکاٹلینڈ الگ ہو جاتا ہے؟
اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس کہاں دیتے ہیں تو میجورٹی جو ٹیکس ہے وہ ساؤتھ ایسٹ یونائٹڈ کنگڈم میں آتا ہے، لندن اور اس کے علاقوں میں. تو باقی سارا ملک جو ہے، چاہے وہ یو کے کا حصہ رہے یا اسکاٹلینڈ کا حصہ رہے، ادھر ٹیکسز کم ہے. اسکاٹلینڈ میں ٹیکس بیس کم ہے، کمپنیوں کا ٹیکس بیس زیادہ ہے اور مگر انڈیویجل ٹیکس بیس کم ہے، کیونکہ بہت سارے جو کارپوریٹس ہیں جو کہ ساؤتھ آف دا بارڈر نارتھ آف دا بارڈر دونوں جگہ پہ کام کرتے ہیں، وہ ان کے اسکاٹلینڈ میں ہیڈ آفس بھی ہیں، ان کے اسکاٹلینڈ میں امپلائمنٹ بھی ہے. شارٹ رن میں تو فرق نہیں پڑے گا، دفتر اٹھا کے موو کرنا بڑے بڑے اداروں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں ان کو پلاننگ کرتے ہوئے اور رسک اسیسمنٹ کرتے ہوئے، تو اس لیے ایک دم تو فرق نہیں پڑے گا. بٹ اگر اسکاٹلینڈ نے کوئی ایسی پالیسیز دے دیں جس سے ان کا اکنامک انٹرسٹ رہے کہ وہ ادھر ہی رہیں، تو پھر یقیناً وہ رہیں گے. تو وہ ٹیکس بیس پہ فی الحال اتنا ارجنٹ امپیکٹ اور امیجیٹ امپیکٹ کوئی نہیں پڑے گا. بٹ اگر آپ ٹیکسز کو چھوڑ کے آئل کی طرف آتے ہیں تو یقیناً اسکاٹلینڈ کے پاس ریونیو ہے. اب وہ ایگزیکٹلی کتنا ہے، بیکاز آئل کا ایسٹیمیٹ ہی ہو سکتا ہے، کسی کو پکا اندازہ تو نہیں ہے کہ آئل کتنا ہے اور کتنا نکلے گا، تو اس لیے وہ جہاں تک میرا خیال ہے ریونیو فگرز کوئی نیوٹرل ہی ہیں اگلے دو چار سال کے لیے. اس کے بعد اگر آئل نکلتا رہا تو اسکاٹلینڈ ٹھیک رہے گا، اس کے پاس ریونیو رہے گا، اور اگر آئل میں پرابلم آئے گی تو پھر ریونیو میں بھی پرابلم آئے گی.
اچھا، جو اسکاٹلینڈ کے الگ ہونے کے حق میں ہیں جو قوم پرست پارٹیز ہیں، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ علیحدگی کے بعد اسکاٹلینڈ کو وہ کس طرح کا ملک تصور کرتے ہیں؟ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا یا انڈسٹری کو رکھنے کے اقدامات ہوں گے؟ وہ کیا پالیسی بیان کی گئی ہے؟
چیز اپنے مطلب کی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہوگا، تو جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم سوشلسٹ بھی ہوں گے، ہم لوگوں کا خیال بھی رکھیں گے اور بزنس کا بھی خیال رکھیں گے، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک میں کرنا مشکل ہوتا ہے. جو مین آرگیومنٹ ہے وہ جب آپ لوگوں سے ادھر بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں الگ ہونا چاہتے ہیں، وہ اکنامکس تو ایک ریپ اراؤنڈ ہے، مگر اصل بات جس بات کی ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جو ڈائریکشن ہے ٹوری گورنمنٹ کی وہ رائٹ ونگ زیادہ ہے اور اسکاٹلینڈ ہمیشہ لیفٹ اور لبرل رہا ہے. تو جو یس ووٹ والے ہیں اس میں سے اکثر اگر آپ 15 منٹ سے زیادہ بات کریں تو آپ گھوم پھر کے یہی بات نکلتی ہے کہ بھائی ہمیں جو ان کی پالیسیز ہیں، جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے این ایچ ایس کی، جو ایجوکیشن کی پالیسیز ہیں، جو ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اس سے زیادہ گھبراہٹ ہے اور اس نے زیادہ یس والوں کو تیار کیا ہے. اکنامک آرگیومنٹ جو ہیں وہ صرف اوپر اوپر کی بات ہے زیادہ.
اب جو ایلکس سامن جو اسکاٹش نیشنل پارٹی کے ہیں اور جو برطانوی وزیر اعظم ہیں، وہ اس مہم پہ نکلے ہیں کہ لوگوں کو قائل کریں کہ ان کی جانب ووٹ دیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی بتائیں گے اکنامکس اور بزنس اور معیشت کے حوالے سے، یہ کتنا اثر انداز ہوگا لوگوں کے رائے پہ؟
دیکھیں، جو ڈرانے کی چیز ہے وہ کام آئے گی، لوگ ڈر جائیں گے. تو آئی تھنک نو ووٹ کے جو کافی حامی ہیں وہ اس لیے بھی ہوں گے، بہت سارے ووٹر نو والے، کہ چینج میں کوئی نہ کوئی ان کو پرابلم آئے گی. مثلاً اگر آپ بینکروں سے بات کریں تو جو چیزیں روٹین کی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ کرنسی ایک میکرو ایشو، اس کے حل ہیں، دو چار حل ہیں، تو ایلکس سامنڈ اس پہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. بٹ اگر آپ کی مارٹگیج جو ہے وہ لندن کے بینک کی ہے، تو اگر اسکاٹلینڈ فرق کرنسی ہو جاتی ہے تو دس ول بی ٹریٹڈ ایز انٹرنیشنل مارٹگیج، تو اس کے رولس اور ہیں، وہ سختی ہے، اس کے لیے کیپٹل ریکوائرمنٹس چینج کا ایک امپیکٹ تو یقیناً ہے. بٹ اصل بات یہ ہے کہ بیوروکریٹ چاہے لندن بیٹھا ہو یا ایڈنبرا بیٹھا ہو، عوام کو تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فرق کم ہی پڑے گا.
یہ تھے ایڈنبرا میں مائی کمیونٹی بینک کے ڈائریکٹر محسن مہدی، جو ہماری ساتھی امبر خیری سے بات کر رہے تھے. آزادی اور انقلاب مارچ اسلام آباد کے لائیو اپڈیٹس میں یہ آیا کہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے کرنسی نوٹوں پر گو نواز گو لکھنے کی مہم واپس لینے کا اعلان کیا ہے. دھرنے کے شرکا سے خطاب میں طاہر القادری صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز انہوں نے کرنسی نوٹوں پر گو نواز گو لکھنے کی مہم کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ قانون کے احترام میں اعلان واپس لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران کے اہم رہنما کا بیان آیا ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ وہ میں بھی بتا دوں. خیر، سربین اختتام کو پہنچا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر، اور لندن سے اسٹیفنی کوک۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سنتے چلیے، اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کے دوران 15 شدت پسند ہلاک اور 5 ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں۔ 30 مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے پیرس کانفرنس میں عراق کو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ امریکہ کا دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کرنا دراصل خطے میں اجارہ داری قائم کرنے اور عراق اور شام کو پاکستان بنانے کی کوشش ہے، جہاں وہ جب چاہے کارروائی کر سکے۔ نقل مکانی کے عالمی ادارے IOM کا کہنا ہے کہ کم از کم 500 نقل مکانی کرنے والے افراد مالٹا کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے رہنما محمد بدی اور ان کے دیگر 14 ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، ان پر قتل اور تشدد پر اکسانے کا الزام ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔